کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ الحمدللہ حاضر ہیں. ہمارے سلسلے کے اندر دعوت اسلامی کے بہت ہی عام شعبے دار الافتاء اہل سنت سے وابستہ علماء کرام اور مفتیان اعظام الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. آپ کے سوالات جو کہ بذریعہ کالز اور ہمیں دیگر ذرائع سے الحمدللہ موصول ہوتے ہیں, ان کو ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں کال سنائیے.
محمد ساجد الرحمن تیرمل سے بول رہے ہیں. حضرت صاحب ہم نے پوچھنا ہے, یہ جو گھر میں عورتوں کا میلاد ہوتا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں؟
جی, گھر میں عورتوں کا میلاد, گھر میں عورتوں کا جو میلاد ہوتا ہے اسلامی بہنیں کرتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟
بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ کوئی شرعی خرابی اس کے اندر نہ ہو. تو اگر اسلامی بہنیں گھر کے اندر جمع ہو کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مناتی ہیں تو بالکل اچھی بات ہے, مستحسن ہے ان کا اس طرح کرنا. ہاں, اگر اس میں کوئی شرعی خرابی یہ پیدا کر دیتی ہیں, مثال کے طور پر اس مقام پہ مرد بھی پہنچ جاتے ہیں, اختلاط ہو جاتا ہے, یا مردوں کا آنا جانا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے پردہ نہیں رہتا, تو یہ چیز غلط ہے, اس کو ختم کیا جائے گا. اسی طریقے سے عورتیں اگر جمع ہو جاتی ہیں اور لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے وہ میلاد کی جا رہی ہے کہ جس کی آواز دور دور تک جا رہی ہے, یا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کمرہ ایسا ہے صحن میں کر رہی ہیں کہ باہر لوگ سن رہے ہیں, ان تک آواز پہنچ رہی ہے ان کی نعت کی, تو اس کی اجازت نہیں ہے.
سن رہی آپ نے نا جملہ استعمال کیا, گھر میں. آج کل ہوتا ہے میرے گھر میں محفل ہو, روڈ پر ہوتی ہے. یعنی گھر میں سے مراد یہ ہے کہ میں نے اہتمام کیا ہمارے گھر والوں کی طرف سے. پہلے تو اسلامی بھائیوں کی ہوتی تھی, اب اسلامی بہنوں کی بھی گلی کے اندر چلیں, مین روڈ پر نہیں لیکن محلے کی گلی میں ہوتی ہے, کناتیں لگ جاتی ہیں لیکن آواز آ رہی ہوتی ہے, آنا جانا ہوتا ہے اسلامی بہنوں کا. تو یہ ساری چیز
غلط ہے. یعنی جب کناتیں لگی ہوئی ہیں تو قریب میں کسی اور کا کھڑا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اور جو فساد ہے وہ ہر سال بڑھتا ہی جاتا ہے, ہر آنے والے دن کے اندر پہلے سے فساد بڑھ رہا ہے,
ٹھیک ہے.
تو جو بدتنی, جو یوں کہہ لیں کہ بری نیت والے لوگ ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آواز سنیں گے اور لطف حاصل کریں گے, اور ایسے واقعات پیش بھی آئے ہیں جن کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. تو اس لیے ہمارا جو مقصود اصلی ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے, جس سے آپ خوش ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کی یاد منائی جائے. ورنہ یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے کہ ہماری میلاد ہمارے تعریف بیان کرنے کے حضور محتاج نہیں ہے, حضور غنی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری کوئی حاجت نہیں, آپ کی ہمیں حاجت ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج ہیں, نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوش ہونا اسی کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میلاد منائی جائے تو اس طریقے سے منائی جائے کہ عورتوں کی آواز غیر مرد تک نہ پہنچے. لہذا اگر گھر کے اندر میلاد کر رہی ہیں اور اس انداز میں کر رہی ہیں کہ جس سے کسی غیر مرد تک آواز نہیں پہنچتی, کوئی اور اس کے اندر شرعی خرابی نہیں ہوتی, مردوں کا آنا جانا وہاں پر نہیں ہوتا, آپس میں عورتیں اس طرح کا معاملہ کوئی نہیں کرتی کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو, تو بالکل ایک اچھا عمل ہے. جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا, اور جو اس کے اندر خرابی کرے گا اس کو اس خرابی کا وبال ملے گا.
اچھا ویڈیو بنا سکتے ہیں, ویڈیو بناتے رہیں, اس کا اہتمام کر لیا.
اسلامی بہنوں کی,
جی جی اسلامی بہنوں کی محفل گھر میں ہو رہی ہے, کمرے کے اندر ہو رہی ہے, اسپیکر بھی نہیں ہے اور لیکن ویڈیو بنا لیتے ہیں,
بہت خطرناک
رہے گا, یادگار رہے گی.
بہت خطرناک ہے اس حوالے سے یہ, کیونکہ جب یہ منائیں گے ویڈیو بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر موبائل میں بنی ہے یا جو ہے وہ ویسے ہی بنی ہوئی ہے کیمرے کے ذریعے بنی ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھائی دیکھ لے اس کو,
ٹھیک
ہے, یا اس کے بچوں کے ابو دیکھ لیں, کوئی بھی غیر مرد اس کو دیکھے. ظاہر سی بات ہے موبائل جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے, اور اگر کسی نے اس کو آگے واٹس اپ کر دیا یا بلوٹوتھ کے ذریعے آگے دے دیا تو اب یہ آگے بڑھے گی, اور اس طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگ تو ثواب سمجھ کے آگے بڑھائیں گے کہ چلو ہم آگے سے آگے بڑھاتے ہیں اس کو, یعنی اسلامی بہنیں آپس میں آگے بڑھا رہی ہیں اور ان کے گھر والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں خرابیاں پیدا ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے, اس لیے اس سے گریزی کرنا چاہیے.
ٹھیک, اچھا یہ تو تھا کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ محفل نعت کے آداب آپ نے بتایا کہ کرنا جائز ہے, باعث ثواب بھی ہے, لیکن ایسے انداز سے کیا جائے کہ پردے کے آواز کے حوالے سے, چاہے خود وہ پڑھتی نہیں ہے, محفل نہیں کر رہی لیکن کسی محفل میں شریک ہیں اور مرد بھی ہیں اسلامی بہنیں بھی ہیں, بیچ میں آڑ بھی ہے, پردہ لگا ہوا ہے, اب اس کی اجازت ہے کوئی؟
دیکھیں اب وہ تو صورت دیکھی جائے گی نا.
ٹھیک ہے,
یعنی اگر تو ایسا مسئلہ ہے کہ پردہ, جیسے ہمارے یہاں پردہ ہوتا ہے تو وہ برائے نام ہی پردہ ہوتا ہے, اب آڑ بھی آج کل جو ہے وہ پودوں کی آڑ رہ گئی ہے, یا جو ہے وہ صرف ایک ہلکا سا پردہ لگا دیا جاتا ہے جس کو پردہ کہا ہی نہیں جاتا, اور پھر پردہ اس سے ہوتا ہے کہ جو مقرر کے علاوہ ہے, نعتخواں کے علاوہ ہے, بعض اوقات تو اسٹیج اوپر لگا ہوا ہے, عورتیں اور مرد دونوں کے دونوں مقرر کو دیکھ رہی ہیں, نعتخواں کو دیکھ رہی ہیں, اگرچہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں تو اس کو تو پردہ نہیں کہیں گے نا, تو اس لیے پردے کی مکمل رعایت ہوتی نہیں ہے عام طور پر.
ٹھیک ہے,
تو ایسا مجمع اگر ہے کہ جس کے اندر پردے کی رعایت نہیں ہو سکتی تو پھر وہاں پر جانے کی بھی اجازت یہ نہیں ہوگی,
گناہ ملے گا,
یعنی صورتیں بنیں گی گناہ کی, اس لیے ان کو اس سے بچنا ہی ہوگا.
ٹھیک ہے, ٹھیک, اس سے محفوظ رہنا ضروری ہے. جی مزید کچھ کال ہمیں سنائیے.
میرا نام محمد سلیم رضا اختاری ہے, میں ضلع بہاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ, تو اس معاملے میں یہ بتا دیجیے کہ پیران پیر غوث العظم دستگیر کے کیا معنی ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا کیسا, اور دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ اکثر ہم مزاروں پر جاتے ہیں, صاحب مزار کی مزار پر جو خدمت گار ہوتے ہیں وہ گلے میں چادر بھی مزار شریف کی پہنا دیتے ہیں یا کوئی تبرک وغیرہ ایسا دے دیتے ہیں, تو کیا وہ تبرک یا وہ چادر بندہ جو کسی کے عزیز فوت ہو گئے ہوں تو وہ تبرک والی چادر اپنے کسی بزرگ کی قبر پر ہم چڑھا سکتے ہیں؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنا دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, ایک کلام ہے ہر وقت سور میں مدینے کی گلی, اس کے اندر کچھ اشعار ہیں, ایک اسلامی بھائی نے پڑھے تھے اور کچھ بزرگ نے اعتراض کرا تھا ہمارے گھر میں محفل میں, تو وہ اشعار یہ تھے کہ آقا کا قدم ہوئے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے کہ غلامی نبی ہو. انہوں نے اعتراض کرا تھا, انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو آقا کا گدا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں تو جلے گا کیسے, یہ اشعار صحیح نہیں ہے, ایسی غلط لکھا ہے. تو دو اشعار تھے ان میں, اور ایک یہ تھا کہ تیبا کو برات چلی ہو, تو برات کا لفظ میں آ رہا ہے, تو یہ بھی بول رہے تھے کہ برات تو ہم شادی ناچ میں ہوتا ہے کیونکہ ہم ناچ گانا کر کے وہاں جائیں گے آقا کے سامنے, تو یہ اشعار صحیح نہیں ہے اور جس نے لکھا یہ صحیح نہیں لکھا ہے, وغیرہ ہم اس کا جواب عطا فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور پہلا سوال جو ہے وہ گیارہویں شریف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے, تو آپ کے جب القاب لگائے جاتے ہیں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے پیرانے پر پیر, غوث العظم دستگیر, اور بھی اس کے علاوہ بھی الحمدللہ استعمال کیے جاتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں اس پورے جملے کا, ان القاب کا کیا معنی ہے اور اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟
پیرانے پیر کا مطلب تو پیروں کے پیر,
ٹھیک ہے,
تو بادشاہوں کا بادشاہ,
صحیح,
جب کوئی بڑا ہوتا ہے شہنشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, شاہوں کا شاہ, تو جو بہت بڑی ہستی ہو اس کو اس طریقے سے ہم بولتے ہیں, یعنی استادوں کے بھی استاد ہیں, ٹھیک ہے, آقاؤں کے آقا ہیں. تو چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے پیروں کے پیر ہیں, آپ کے سلسلے کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام آئے جو آپ سے مرید ہوئے, اور آپ کا جو سلسلہ قادریہ آپ کے ذریعے سے آگے چلا, تو اس میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں, تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیرانے پیر یہ کہا جاتا ہے. دستگیر, ہاں اصل لفظ ہے دستگیر, تو دست کا مطلب ہاتھ اور گیر مانے پکڑنا, ہاتھ پکڑنے والے یعنی مدد کرنے والے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہاتھ پکڑ لینے والے ہیں, مدد کر دینے والے ہیں, اس وجہ سے آپ کو دستگیر کہا جاتا ہے. غوث اعظم کا مطلب بہت بڑا مددگار. تو یہ تمام کے تمام القابات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے, اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو القابات دیے گئے ہیں, تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی یعنی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم بولا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر وسوسہ بعض لوگوں کو یہ پیدا ہوتا ہے, دو طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر, خود بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو غوث کہنا کیسا. غوث کا مطلب مددگار, اور اعظم کا مطلب سب سے بڑا, تو غوث اعظم کا مطلب ہوا کہ سب سے بڑا مددگار. اب بعض لوگوں کو تو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ غوث کسی اور کو کہنا یہ درست ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ بات عقلاً نقلاً ہر طریقے سے باطل ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام ہیں اسماء, اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اگر آپ اس کو کتابوں میں پڑھیں تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی محدث گزرے اپنے زمانے کے, اسی طرح امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے اپنے زمانے کے, یوں ہی علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان تمام نے اور دیگر کئی بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام غوث ذکر کیا ہے.
ٹھیک ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام غوث ہے. تو اگر کسی غیر کو غوث کہنا غلط ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام نامی کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟
جو قرآن پاک کے آخر میں شائع ہوتے ہیں چھپتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے.
نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہے
ٹھیک ہے
وہ 99 تو نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تو بے شمار ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1400 نام جمع کیے ہیں اور فرمائے کہ یہاں پہ ختم نہیں ہے, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. اس پر تفصیل ہے بہت ساری. تو یہ نام غوث جو ہے یہ کئی بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. تو اس پر کئی مرتبہ ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ غوث جب ہم کسی غیر اللہ کو بولیں گے تو اس کا صاف اور واضح معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے مدد کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر غوث کا ایک ہم معنی لفظ ہے ولی. ولی کا ایک مطلب دوست ہوتا ہے, ولی کا ایک مطلب مددگار ہوتا ہے. مولا, مولا جو ہم بولتے ہیں مولا کا مطلب ہے مددگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مددگار ہے, اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے لیے بھی بیان فرمایا اور اپنے رسول کے لیے بھی بیان فرمایا اور نیک لوگوں کے لیے بھی بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیجکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ تمہارا ولی یعنی مددگار اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور وہ رکوع والے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال فرمایا, اپنے رسول کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال فرمایا, اور نیک لوگوں کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال فرمایا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, کہ بے شک اللہ ہی مددگار ہے اور جبریل بھی مددگار ہیں اور اس کے بعد نیک لوگ بھی مددگار ہیں اور ملائکہ بھی مددگار ہیں. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کا لفظ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا اور نیک لوگوں کے لیے بھی استعمال فرمایا, جبریل امین کے لیے بھی استعمال فرمایا. یوں ہی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, کہ میں جس کا مولا ہوں, میں جس کا مددگار ہوں, علی بھی اس کے مددگار ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ایک ہی لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو جب وہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہو اور وہی لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو تو اس صورت میں معنی کے اندر تبدیلی آتی ہے.
ٹھیک ہے,
جب اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا حقیقی معنی ہوگا. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو ہو السمیع البصیر, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے.
بے شک,
ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الدہر میں فرماتا ہے فجعلناہ سمیعاً بصیراً, کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا.
وہی الفاظ ہیں,
وہی لفظ ہیں.
ٹھیک ہے,
ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے رؤوف رحیم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف رحیم ہے, اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ مومنوں پر خوب مہربان شفقت فرمانے والے ہیں. مشہور لفظ ہے مومن,
مومن
ہم سب مومن ہیں
الحمدللہ,
اقرار کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحشر کے اندر اپنے لیے فرماتا ہے المؤمن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن ہے, یعنی ایمان کی دولت دینے والا, امان دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو اور وہی لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہو, کسی اور مخلوق کے لیے استعمال ہو, تو معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حقیقت حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, اور بندے کے لیے وہ مجازی طور پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. تو غوث جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا لفظ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے, اور جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کرنے والا ہے. اور اس پر بے شمار دلائل ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں, اور کئی مرتبہ ہمارے سلسلوں کے اندر بیان بھی کیے جا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں. اب رہا غوث اعظم کے نام,
ٹھیک ہے,
تو اس میں بھی وسوسہ نہیں آنا چاہیے. غوث اعظم کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو ہم رتبہ افراد ہیں, جو اپنے زمانے کے یا ان کے درجے کے افراد ہیں, ان میں سب سے بڑھ کر ہیں.
بے شک
مثال اس کی امام اعظم ابو حنیفہ, ہم امام اعظم کہتے ہیں. تو امام اعظم کا مطلب جو ہے, یہ تھوڑی ہے کہ امام اعظم کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہو گئے. امام اعظم کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے اور اپنے درجے کے جو افراد ہیں ان میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں,
ٹھیک ہے.
ان کا مرتبہ جو ہے وہ امامت کے اندر ان سب سے بڑھ کر ہے.
صحیح.
مشہور مثال لے لیں قائد اعظم,
ٹھیک ہے,
ہم سبھی بولتے ہیں محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم,
ٹھیک ہے.
تو اب قائد اعظم بولا جائے تو اس کا مطلب کوئی یہ کہنے لگے کہ قائد اعظم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے, حقیقی قائد تو وہی ہے نا ہمارے, سب سے بڑھ کر قائد وہ ہیں, تو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا کیسا ہوگا؟
ٹھیک
ہے, مطلب یہ ہوا کہ آپ قائد اعظم کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا رہے ہیں. ہرگز کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان بناتے وقت اس وقت جو مسلمان لیڈر بنے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑھ کر یہ تھے جن کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی. تو اس لیے جب لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو اس وقت خامہ خامے اپنے دل میں بھی وسوسے پیدا نہیں ہونے دینے چاہیے, اور پھر اس سے بڑھ کر آگے جا کے دوسروں کے دل میں وسوسے پیدا نہیں کرنے چاہیے, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو تم اہل علم سے آ کے پوچھ لو, تاکہ آپ کے جو دل میں وسوسے پیدا ہو گئے ہیں اس کو دور کر دیا جائے. تو اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدی غوث اعظم کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ استعمال اعلی حضرت کا نکالا ہوا نہیں ہے, ہمارا نکالا ہوا نہیں ہے, بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ استعمال کیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
کے لیے
غوث پاک کے لیے استعمال کیے, ملا علی قاری نے تفریح الخاطر کے اندر کیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے, آپ کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے القول الجلی کے نام سے, اس کے اندر شاہ ولی اللہ نے استعمال کیے ہیں. اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الرفع و تکمیل کے اندر استعمال کیے ہیں, اور کئی بزرگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غوث الاعظم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس لیے غوث پاک کے لیے غوث اعظم کے الفاظ استعمال کرنے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا حضور, اب جس طرح آپ نے تفصیلا ارشاد فرمایا, اب یہاں پر بھی یہاں تک سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مددگار ہیں, غوث پاک ہیں, انبیاء کرام ہیں, دیگر لوگ ہیں, قرآن پاک کی آیات بھی آپ نے پیش کی ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہم کسی اور سے مدد مانگیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہم پڑھتے ہیں, تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟
دیکھیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس سورت کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کی پرورش کرنے والے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے. اب بتائیں کہ آپ اگر اس اسٹیج کی تعریف کرتے ہیں یا اس منچ کو بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں یا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں, آپ اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں, اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں, اپنے طالب علم کی تعریف کرتے ہیں, تو کیا قرآن کے آیسس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا؟ لازمی ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے, اور آپ تعریفیں دوسروں کی کر رہے ہیں.
صحیح.
تو اس کا مطلب واضح ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے, یعنی حقیقی تعریف کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, آپ جب بھی کسی دوسرے کی تعریف کریں گے تو حقیقتاً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. آپ نے ایک منچ بنانے والے کی, آپ نے ایک چیز بنانے والے کی تعریف کی تو اس کی تعریف نہیں ہے, حقیقتاً اس کے رب کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی, اس کو بنایا, اس کے اندر یہ صلاحیتیں دیں تو اس نے یہ چیز بنائی نا, تو حقیقتاً تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوئی. تو اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو ایاک نستعین کے جو الفاظ ہیں نا, اب ہم دنیا میں کئی چیزوں کی مدد مانگتے ہیں,
ٹھیک ہے,
چاہے وہ ہم ظاہری اعتبار سے مانگے جو تحت الاسباب آتی ہیں عام طور پہ جو ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے, یا اسباب سے ہٹ کے مدد مانگے, وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ظاہر رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس آیت سے ٹکرا رہا ہے,
ٹھیک
ہے. ایاک نستعین میں نے آپ سے مدد مانگی تو میں ایک طرف کہہ رہا ہوں ایاک نستعین کہ میں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اور دوسری طرف میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں,
ٹھیک ہے,
یہ تو ٹکراؤ ہو گیا آپس میں,
ٹھیک ہے.
تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم کسی دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں,
ٹھیک,
اس کو سبب سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کی موٹی سی مثال, جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, آپ مجھے دوا دیں تاکہ مجھے شفا حاصل ہو جائے, تو اب ہم ڈاکٹر کو شافی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر سے شفا طلب کر رہے ہیں, حالانکہ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان کا یہی تصور ہوتا ہے, یہی ذہن ہوتا ہے کہ یہ دوائی ہے ڈاکٹر صرف ایک وسیلہ اور سبب ہے, حقیقتاً صرف شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو یوں ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے مانگا جاتا ہے تو اس میں فائدے دو طرح کے ہوتے ہیں. اس کو بخاری شریف کی حدیث پاک سے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل آتا, یعنی سوال کرنے والا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے والا آتا یا کوئی بھی حاجت طلب کرتا تو حضور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اشفعو, اس کی سفارش کرو, تو جرو, تمہیں اجر دیا جائے گا, ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ فرما چکا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندہ یہ مدد طلب کر رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بندہ جو ہے وہ حاجت کو طلب کر رہا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام علی مردوان سے کہ تم سفارش کرو, تمہیں اجر دیا جائے گا. حالانکہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیتے, لیکن صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم سفارش کرو, تمہیں ثواب ملے گا. تو جب ہم اللہ کے کسی ولی سے مانگتے ہیں تو اس میں دو فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے اولیاء کو زیادہ سے زیادہ اجر دیا جائے, اور اس کے اولیاء کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر بیٹھے. ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام علی مردوان کسی کی سفارش کرتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, تو اس شخص کے دل کے اندر صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت بیٹھتی ہوگی اور ان سے محبت بیٹھتی ہوگی. تو اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے مانگتے ہیں تو حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے دل کے اندر جو ہے ان کی عظمت بیٹھتی ہے, ان کی محبت بیٹھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے, لیکن یہ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بنتے ہیں, اور وسیلہ اختیار کرنے کا خود رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے. تو جس طرح ہم عام روٹین کے اندر ایک دوسرے سے چیزیں طلب کرتے ہیں, لیکن ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقتاً دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, تو اسی طرح جب روٹین سے ہٹ کے ہم کسی سے مانگیں گے تو ذہن یہی ہوگا کہ یہ ہستی جو ہے صرف وسیلہ بن رہی ہے اور دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ.
ٹھیک ہے حضور, یہاں تک تو سمجھ آ گیا کہ ہم یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, یہ وسیلہ بنتے ہیں. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ جو مثالیں دے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے سے تو مانگتے ہیں, لیکن وہ تو زندہ سے مانگتے ہیں نا. اب اولیاء جو عموماً جن سے درخواست کی جاتی ہے یا انبیاء کرام ہیں, وہ تو وصال فرما چکے ہیں. تو آپ جو مثالیں دے رہے ہیں وہ زندہ لوگوں کی دے رہے ہیں جو آپس میں ہم کرتے ہیں, اور جن سے عموماً مانگا جاتا ہے اس حوالے سے تو وہ تو انتقال فرما چکے ہیں.
دیکھیں دو باتیں ہیں, اولاً تو ثبوت کی بات ہے,
ٹھیک ہے,
کہ کیا انبیاء سے بعد انتقال بھی مانگنا ثابت ہے یا نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ثبوت ایک الگ چیز ہے, وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ نظریہ کیا ہے, عقیدہ کیا ہے,
ٹھیک ہے,
کیا جو زندہ شخص ہے جو قریب موجود ہے اس کو اگر کوئی پکارتا ہے, اس سے کوئی مدد مانگتا ہے, تو اس سے مدد مانگتے ہوئے اس کو پکارتے ہوئے اس کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے. اب قریب کوئی شخص کھڑا ہے, اس سے مدد مانگتے ہوئے اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ اپنے طور پہ میری مدد کر دے گا, زندہ موجود ہے، سامنے موجود ہے، لیکن نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ خود سے مجھے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے نہیں دے گا، تو یہ تو کفر و شرک ہو جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے کو مستغنی سمجھ رہا ہے، تو اس صورت میں کفر و شرک بن جائے گا کہ یہ شخص جو ہے سامنے موجود ہے لیکن اس نے کیا سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیے بغیر میری مدد کر دے گا، اگر اس کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ ہے. اور ایک شخص ہے کہ جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس سے بندہ مدد مانگ رہا ہے، میں ثبوت کی بات آگے کرتا ہوں، مدد مانگ رہا ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر تصور یہ ہے کہ یہ میرا خدا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے اس انداز میں یہ مدد نہیں کرتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے مدد کرتا ہے، دونوں میں فرق پیدا ہو جائے گا. تو لہذا اصل چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ پکارنے والے کا عقیدہ اور نظریہ یہ کیا ہے. تو اس کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے صرف وسیلہ اور سبب بن رہا ہے. اب جہاں تک رہا ثبوت کی بات، تو اس پر احادیث طیبہ کثیر موجود ہیں. مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، اور فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی معنی کی ایک حدیث ذکر کر کے اس کو حسن قرار دیا کہ جب قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی امت پر قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں برس رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کو طلب کیجیے.
صحیح.
اب یہ باد وصال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں آئے اور فرمائے کہ جا کے عمر کو بشارت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارش عطا فرمائے گا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، ان کی کتاب مصنف کے نام سے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. پھر اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں، اور یوں ہی حافظ ابن اسیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک جنگ جو جنگ یرموک کے نام سے ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا تھا. اس میں صحابہ اور صحابہ کرام علی رضوان جب کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کا نعرہ تھا یا محمدہ، جس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے.
اللہ اکبر.
اب وصال ظاہری ہو چکا لیکن اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر جو ہے صحابہ کرام علی رضوان سینکڑوں میل دور جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟
کہتے ہیں کہ صحابی نے کیا تو صحابہ
کرام کا فعل ہے. بلکہ آپ فتح الشام پڑھیں، امام واقدی کی کتاب ہے، تو فتح الشام کے اندر تو بکثرت اس طرح کے قصے موجود ہیں کہ صحابہ کرام علی رضوان اس طریقے سے پکارا کرتے تھے. اسی طرح مشہور واقعہ ہے، قریب اور دور کی بات کرتے ہیں نا لوگ، کہ قریب اور دور سے مدد کیسے ہوتی ہے. المقاصد الحسنہ کے اندر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ ایران کے اندر جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لشکر کے سپہ سالار تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو، یعنی پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، وہ ہزاروں میل ایران کے اندر جنگ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا تو حضرت ساریہ وہاں پر کفار سے جنگ میں مصروف تھے، تو وہ کفار پہاڑ کے پیچھے کی طرف سے آ کے حملہ کر سکتے تھے. حضرت عمر نے وہیں سے ملاحظہ فرمایا
اور ان کو بھی پیغام
مل گیا، ان کو پیغام دے دیا کہ آپ جو ہے پہاڑ کی اوٹ لے لے، وہیں سے مدد
کی
اور وہ آگے ان کی مدد بھی ہو گئی. اب یہ بتائیے عام طور پہ مدد ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی اس طرح کی مدد. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا کہ بعد انتقال مدد نہیں ہو سکتی ہے بالکل جو ہے وہ امت کے مکمل نظریے کے خلاف ہے. امت کا نظریہ آپ دیکھتے ہوئے آ جائیں تو آپ کو ابتدا سے یہی ملے گا. یہ صحابہ کرام علی رضوان کا واقعہ ہے. اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قصے مشہور ہیں، ان کا قصیدہ مشہور ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کربلا معلیٰ سے پکارا تھا. اسی طریقے سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصائد موجود ہیں جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فریاد کی. امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور و معروف قصیدہ بردہ شریف ہے. امام بوسیری ساتویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بڑے مشہور آپ بزرگ گزرے ہیں. اور صرف امام بوسیری کا معاملہ نہیں، آپ نے شعر لکھا یا اکرم الخلقی ماری من ارور بھی سوا کا عند حلول الحادث العممی، کہ اے مخلوق میں سب سے مکرم، سب سے بڑھ کر عزت والے آپ ہی ہیں کہ جس کی میں بڑی بڑے حادثات کے وقت مدد لیتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں آپ سے. اب پکارا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے مدد بھی طلب کی ہے. صرف امام بوسری کا معاملہ نہیں کہ امام بوسری نے اس کو پڑھ دیا تو بس، بلکہ امام بوسری سے اس قصیدے کو روایت کرنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں. حافظ بدر الدین بن جماعہ جو اپنے زمانے کے امام تھے، علامہ تھے سب سے بڑے، انہوں نے اس قصیدے کو امام بوسری سے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس قصیدے کو روایت کیا ہے. اس کی شرح لکھنے والے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. جلالین شریف جس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے اس قصیدہ بردہ شریف کی شرح کی ہے. حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدے کی شرح کی ہے. امام بیجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدے کی شرح کی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدے کی شرح کی ہے اور سب نے اس شعر کو ذکر کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے. تو کیا یہ سارے کے سارے کیا ہو گیا تھا ان کو کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ امام بوسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ امام بوسری کو فرماتے کہ تو آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں، آپ نے کیسے بیان کر دیا، اس کی تردید کرتے، اس کا رد کرتے، لیکن رد کرنے کی بجائے اس کی شرح کر رہے ہیں، اس کی تائید میں باتیں ذکر کر رہے ہیں. تو ان کا یہ ذکر کرنا کیا ہے؟ یہ تائید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بوسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نظریہ یہ تھا اور ان کے بعد جو علماء چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان تمام کا عقیدہ اور نظریہ اس طرح کا موجود ہے. تو آج بھی یہی ہے، عرب میں چلے جائیں یا آپ عجم کے اندر آ جائیں، مصر میں چلے جائیں، جامع ازہر چلے جائیں، جامعۃ المدینہ میں آپ آ جائیں، ہر جگہ آپ کو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی وصال ظاہری کے بعد بھی پکارا جا سکتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جو ایسے افراد کے نزدیک بڑے مکرم ہیں اور ان کی بڑی وہ لوگ تعظیم کرتے ہیں اور اپنے لیے حجت تسلیم کرتے ہیں، آپ کا اطیب النعم کے نام سے ایک قصیدہ ہے، اس قصیدے کو اور آپ پڑھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کس انداز میں نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب کر رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں کہ بڑی بڑی مصیبتیں جب مجھ پر آ جاتی ہیں، مصیبتیں جب پنجے مجھ پر گاڑ دیتی ہیں تو آپ ہی کی ہستی ہے کہ جو مجھ سے مصیبتوں کو دور کرتی ہے. تو اس طرح یہ امت کا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہمیشہ سے اولیاء اللہ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو پکارتے آئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ واضح طور پہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں.
ماشاء اللہ، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جن کو اس حوالے سے وسوسے آتے ہوں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ دور ہو گئے ہوں گے. دوسرا سوال تھا، مزارات پر حاضری ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سے متعلق بھی ہم نے بہت ساری باتیں گزشتہ سلسلوں میں کی ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چادر جو ہے، وہاں پر جو مجاور ہوتے ہیں، وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں حضرات متولی کہہ لیں، وہ چادر جو مزار پر چڑھائی جاتی ہے وہ آنے والے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں، یا کوئی مانگے دے دی جاتی ہے، یا کوئی اور تبرک وغیرہ دے دیتے ہیں، تو کیا وہ چادریں وغیرہ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کسی بزرگ کی، والد کی قبر پر ڈالنا یا اپنے استعمال میں لانا، اس کی شرن جائز ہے؟
تفصیل ہے کافی. یہ جو چادر ہے اصل میں چادر کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
کہ جو ڈالی گئی ہے بعض اوقات وہ خاص اس کے مجاور کے لیے ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
بعض اوقات وہ اشارے ثواب صدقے وغیرہ کے لیے ہوتی ہے. تو چادر سے تو حتی الامکان گریز ہی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور جہاں تک رہا دوسرا تبرک، جیسے کوئی مٹھائی وغیرہ موجود ہے، کوئی پھول وغیرہ موجود ہیں، تو وہ عام طور پہ جو وہاں پہ مجاور ہوتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں، تو اس کے لینے میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. حضور امیر اہل سنت کا یہ کلام ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور اس کے اندر جو شعر ہے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو غلام نبی ہو مدنی ہو. اب اس پر یہ اعتراض آپ نے سماعت کیا؟
یہ بات وہی ہے کہ اصل میں اعتراض کر لینا آسان ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، المعترض کالاعمی، جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے.
صحیح.
کہ اس کو نظر کچھ نہیں آتا اور اس نے اعتراض کر دیا. انہوں نے تو نام نہیں لیا، بہرحال کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے اس لیے میں عرض کر ہی رہا ہوں. جو بات یہ ہے کہ اصل میں جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے،
ٹھیک ہے،
جہنم کے اوپر پورے صراط ہوگا اور پورے صراط سے ہر ایک گزرے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کے اوپر سے وہ گزرنے والا ہے. تو پورے صراط یہ جہنم کے اوپر ہوگا، اور اس پورے صراط سے، کل صراط سے گزرے بغیر کوئی بھی جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہر ایک کو اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کے سلم سلم یا ربی سلم یہ صدائے لگا رہے ہوں گے, سلامتی کی صدا ہوگی. نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامتی کی دعا فرما رہے ہوں گے کہ یا ربی سلم یا ربی سلم, میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. تو اس لیے یہ تو کہنا ہی غلط ہے کہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ یہ سمجھے گی کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر جائے گا, تو جہنم کے اندر نہیں جانے کا بلکہ کہنے کا یہ ہے کہ اوپر سے گزریں گے. اور احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب کوئی ایسا شخص گزرے گا تو جہنم سے آواز آئے گی کہ تیزی کے ساتھ گزر جا, اس لیے کہ تیری جو حدت ہے, تیرا جو نور ہے وہ میری آگ کو بجھائے دیتا ہے. یہ تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے, لہذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ کم علمی کی بات ہے اور نا سمجھی کی بات ہے. اور جہاں تک رہا یہ معاملہ جہنم میں داخلے کا, تو دیکھیں غلام تو ہر امتی ہے
بے شک,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی کو تسلیم نہیں کرتا وہ تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کامل مومن تو وہ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا, اور ایمان کی حلاوت تو وہ پا ہی نہیں سکتا. تو ہر جو مومن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. البتہ جو بعض افراد ہیں امت کے, کچھ افراد ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے لازمی طور پر جہنم کے اندر جائیں گے.
اچھا,
یہ تو احادیث متواترہ کے ذریعے ثابت ہے, کثیر احادیث کے ساتھ ثابت ہے کہ ایسے افراد جہنم میں جائیں گے, یعنی اس امت سے بھی افراد جہنم کے اندر جائیں گے. اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا, مسلمانوں میں سے بعض افراد نے جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے. لیکن یہاں پر جو امیر علیہ سنت کی مراد ہے وہ یہی ہے کہ جب بندہ پل صراط پر سے گزرے گا تو اس وقت جو ہے وہ جہنم یہی کہہ رہا ہوگا کہ وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو, یعنی وہ بندہ کہہ رہا ہوگا یا آپ نے جو ہے وہ تصور میں یہ کہا کہ جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے.
نفی ہی کی جا رہی ہے اس میں, تو اس میں کون سا کہا جا کہ جلے گا, بلکہ نفی ہی کی جا رہی ہے,
جلے گا نہیں.
ٹھیک ہے,
تو وہ ان کا کہنا تھا کہ جہنم میں جانے والی بات ہے, تو جہنم میں اولاً تو یہاں جانے کی بات نہیں کی گئی, اور بالفرض اگر جانے کی بات کی جائے تو اس سے مراد پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. جب پل صراط سے بندہ گزرے گا تو یہی آواز آ رہی ہوگی کہ جلدی تیزی کے ساتھ گزر جا کہ تیرا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی جانے کے حوالے سے احادیث
موجود ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہے وہ لازمی
وہ نکال لیے جائیں گے,
پھر وہ نکالے جائیں گے.
ٹھیک ہے. دوسرا, یہ طیبہ کو بارات چلی ہو, تو بارات تو وہ شادی پر ہوتی ہے.
بات ہے نا, اصل میں اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے, تو کیا جس کی شادی ہوتی ہے اس کی بارات نہیں جاتی؟
جاتی ہے.
تو ہر ایک کی شادی کے اندر, ہر ایک کی بارات کے اندر اس طرح کے خرافات ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
نیک لوگوں کی بارات بھی جاتی ہیں اور ایک طریقے سے جاتی ہیں, اچھے انداز میں بھی جاتی ہیں, نعتوں کے ساتھ بھی اسلامی بھائی اپنی باراتیں لے کر جاتے ہیں. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بارات میں تو ڈھول ڈمک کے ہوتے ہیں اور وہ فلاں چیز ہوتی ہے فلاں چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم ناشتے گاتے ہوئے کیا مدینہ شریف جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. بارات کا مطلب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, جب ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ناز کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا ہے. یہ تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جو کعبہ ہوگا وہ دلہن بنا کے لایا جائے گا اور لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے, گویا کہ باراتی ہوں گے اس کے. یہ تو اعلی حضرت کے فرمان بھی موجود ہیں, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہیں باراتی
پرخار
وادی ہیں. تو یہ تو اعلی حضرت کا شعر بھی موجود ہے کہ آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولہا فرمایا اور اپنے آپ کو باراتی
یعنی قافلے کے نام قافلہ.
اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ کسی کو لے جانا, کسی کو اہتمام کے ساتھ لے جانا. تو ہم اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کئی افراد ہوں گے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں. تو اولاً تو یہ بات ہی غلط ہے جو شخص یہ تصور کرے کہ اس سے مراد یہ کہ ڈھول ڈمکوں کے ساتھ ناش گاتے ہوئے بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو رہے ہیں, اس کا تصور بھی کسی کے ذہن کے اندر نہیں اچھے جائے کہ امیر علیہ سنت کے تصور کے اندر کہ جو جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے
اور جن کا شعر ہے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شعر لکھا کس نے ہے.
جن کا مقصد یہ ہے کہ جو دن رات انہی باتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے, ڈھول ڈمکوں کو ختم کیا جائے, جنہوں نے رسالے لکھے ہوئے گانے باجوں کی تباہ کاریوں کے اوپر, اور کتنے لوگوں کو گانے باجوں سے جان چھڑوائی ہے, جس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور انہی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ ڈھول ڈمکوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, تو اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اور خود غور و فکر کر لینا چاہیے کہ میں اعتراض کر بھی رہا ہوں, اعتراض جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں.
اتنے لوگوں کے سامنے کروں گا کون جو ہے وہ.
اب اگر کوئی اہل علم ہوتا اور اس وقت اس بالکل واضح کر دیتا بات, تو پھر خامہ خامہ ایک بدمزگی کی صورت پیدا ہوتی. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے بندہ خود سوچ لے, اس کا معنی سمجھ لے کہ میں اعتراض کر رہا ہوں جو وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال ہمیں سنائیے.
حلمہ حرمین شریفین میں کبوتروں کو دھانے ڈالے جاتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، سب مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مقیم بھائی نے کسی عمرے والے کی فرمائش پر، اس کی خواہش پر، کچھ دانے روڈ سے سڑک سے اٹھا کر ان کو دے دیے اور وہ صاحب لے کر چلے گئے۔ تو اب یہ کیا کوئی تاوان کی صورت ہوگی اس مقیم صاحب پر جنہوں نے یہ دانے اٹھا کر دیے؟ اس ضمن میں یہ عرض ہے کہ کیا یہ فیل بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مقیم جو ہیں اگر ایک ریال کے دانے خرید کر کوئی ایسی جگہ ڈالتے جہاں پر دوسروں کے دانے سے ان کا مشکل نہ ہوتا اور وہ ڈالنے کے بعد اس میں سے خود اٹھا کر پھر وہ عمرے والے کو دے دیتے، تو کیا یہ مقیم کا خرید کر زمین پر ڈال دینا اس کی ملکیت سے نکل جائے گا یا وہ پھر اس میں سے اٹھا سکتے تھے؟ جزاکم اللہ خیر۔
جی حضور،
اب دیکھیں یہ تھوڑا سا قابل غور ہے۔ اصل میں جو دانے ڈالے جاتے ہیں ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ کبوتروں کے لیے ڈالے جائیں،
ٹھیک ہے۔
اب ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ چل پڑا ہے کہ وہ کبوتر کے جو دانے وہاں مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ اگر کسی عورت کو کھلا دیے جائیں، اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کی اولاد ہو جائے گی۔ تو اب یہ تھوڑا سا یوں قابل غور ہے کہ لوگوں کو جو ڈالتے ہیں لوگ، وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ پرندے کھائیں گے، وہ اس لیے نہیں ڈالتے کہ کوئی اٹھا کے اس کو لے جائے۔ تو اس میں تو احتیاطی کرنی چاہیے کہ اس کے اٹھانے نہیں چاہیے۔
وہ زیادہ ہوتے ہیں نا، اتنے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو خادمین مقرر ہیں وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں،
وہ انہوں نے پھینک دیے نا کہ اٹھا کے، پھر اس کے بعد ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب بندہ ڈال رہا ہے نا، تو ڈالتے وقت اس کی نیت یہی ہے کہ کبوتر کھائیں، آ کر پرندے کھائیں اس کو۔ باقاعدہ چوک بنے ہوئے کبوتر چوک کے نام سے کہ وہاں پہ ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آ کے کھا لیں۔ تو اس لیے ڈالنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ کبوتر کھائیں، تو دوسروں کو اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ خود انہوں نے بہتر بتایا ہے، وہ یہی ہے کہ خود ایک ریال کے لے رہی ہے، ایک ریال کے ملتے ہیں، دو ریال کے مل جاتے ہیں، تو وہ لیں اور کسی جگہ پہ ڈال دیں اور اس میں سے تھوڑے سے اٹھا لیں۔ اسی نیت سے ڈالیں گے، اس میں سے میں تھوڑے سے اٹھا کے پھر دے دوں گا، یعنی ایسی جگہ پہ ڈال دیں کہ آپ کے وہ اس سے ملے نہ، وہ تھوڑے سے اٹھا کے پھر آپ نے جس کو دینے وہ دے دیے، یوں آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور کسی طرح کا شرعی حرج بھی نہیں ہوگا۔
جو پہلے سے ڈلے ہوئے ہیں
ان میں سے احتیاط کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میں
میرا سوال یہ کہ گیارہویں شریف کے ساتھ ہم دوسرا کے سالانہ ختم بھی دلا سکتے ہیں ایک ساتھ؟
کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
ایک ساتھ کئی کئی ختم دلوائے جا سکتے ہیں، غسل پاک کا بھی دلا سکتے ہیں، دیگر کا بھی دلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر،
ٹھیک ہے۔ اپنے جو
عزیز و قریبا ہیں ان کا بھی دلا سکتے،
ٹھیک ہے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر امام صاحب دو رکعت میں بیٹھنے کی جگہ اگر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پیچھے مقتدیوں نے لقمہ دیا، ان کے لقمے پر لوٹ آئے، پورے کھڑے ہو گئے تھے اور لوٹ آئے، اور اس کے بعد آخری رکعت میں ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟
جی حضور، امام صاحب لوٹ آئے، کھڑے ہو گئے تھے، اب لقمہ بھی لیا، واپس آئے، نماز مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔
یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے،
ٹھیک
ہے، دوسری رکعت میں امام صاحب نہیں بیٹھے اور سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں، تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو اگر امام بالکل سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو اس صورت میں کسی مقتدی کو لقمہ دینے کی اجازت،
یعنی سجدہ کرنے کے بعد امام نے بیٹھنا تھا لیکن وہ
کھڑا ہو گیا سیدھا، اب پیچھے سے لقمے دیے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر کسی نے لقمہ دیا تو یہ غیر محل کے اندر لقمہ دیا، یعنی ایسی جگہ پر لقمہ دیا ہے جہاں لقمہ دینے کی اجازت نہیں تھی،
ٹھیک ہے۔
تو اب جس نے لقمہ دیا اس کی نماز گئی، اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور امام نے اگر اس کا لقمہ لے لیا تو اس صورت میں امام کی نماز بھی گئی، اور جب امام کی نماز گئی تو پیچھے تمام لوگوں کی نماز چلی گئی۔ تو یہ جو صورت حال بتا رہے ہیں وہ سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوگی، اس لیے امام نے جب لقمہ لے لیا اور بیٹھ گیا وہ مقتدیوں کی وجہ سے، تو اس صورت میں اس کی بھی نماز گئی اور دوسروں کی نماز بھی گئی،
ٹھیک ہے،
اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا،
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
راول پنڈی سے نئی لودھی بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آپ سے سوال کرنا تھا کہ اکثر ہمارے بڑے بوڑھے یا کسی بھی خاندان میں کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جناب 40 دن تک اس جو روح ہے وہ گھر میں رہتی ہے، 40 دن کے بعد روح کو ہم الوداع کرتے ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی میں روح جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے یا ویسی باتیں ہیں صرف؟
جی، اور اس میں بھی بہت ساری صورتیں بیان کی جاتی ہے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ 40 دن تک رہتی ہے پھر الوداع کی جاتی ہے۔
آپ دیکھیں یہ بس ہماری ایک رسم و رواج ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، روح خود ہی ودا ہو چکی ہوتی ہے، الوداع کہنے کی ہمیں حاجت ہی نہیں ہے۔ ایسی بات ہے، روح نکلی، سب سے پہلے روح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اب اگر وہ نیک روح ہے، صالح روح ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اچھے انداز میں پیش کی جائے گی، عمل اس کے مقبول ہوں گے، پھر احترام اکرام کے ساتھ اس کو فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے دوبارہ لے کر آئیں گے، پھر وہ اپنے مرتبے کے مطابق کوئی اپنی قبر کے پاس، کوئی زمزم کے کنویں کے پاس، کوئی جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی جنت کے سامنے موجود، کوئی عرش کے نیچے قندیلوں میں موجود ہوگی، یعنی مختلف ان کے صورتیں ہیں، مراتب ہیں۔ تو اس لیے گھر کے اندر ان کا موجود رہنا 40 دن تک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں روحیں اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ وہ 40 دن تک ہمارے گھر میں رہیں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو الوداع کہیں گے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت کے اندر۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے 3 رکعت نماز مغرب فرض جو ہے نا اس کی جماعت شروع کی، تو اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فلق کی تلاوت کی، اس کے بعد دوسری جو رکعت شروع کی تو جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد رکوع میں چلے گئے اور قرات وغیرہ نہیں کی۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد جب آخری اتحیات جو تھی اس میں بیٹھے تو سلام پھیر لیا، تو اس صورت میں کیا جماعت وغیرہ جو ہے ہو جائے گی یا کہ امام صاحب کو وہ دوبارہ نماز پڑھانا ہوگی؟
جی حضرت، دوسرے رکعت میں صورت نہیں ملائی اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو کیا ہوگا؟
دوسری رکعت میں اگر صورت نہیں ملائی تو چونکہ فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت کا ملانا واجب ہے، تو واجب کو چھوڑ دیے انہوں نے، اور آخر میں سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، یعنی غلطی سے واجب چھوٹ گیا اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیا ہوتا تو اس صورت میں نماز ہو جاتی، لیکن چونکہ سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو اس صورت میں یہ نماز واجب الادا ہوگی جو دوبارہ پڑھنا پڑے گی ان کو۔
ٹھیک ہے، یعنی امام صاحب کو بھی اور
سب کو دوبارہ
ابھی کافی دن اگر ہو چکے تو کیا کریں؟
اعلان کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا سب کو کہ فلاں نماز نہیں ہوئی تھی جو اس دن موجود تھا، تو وہ تمام کے تمام اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔
ایسا موقع ہو اگر کبھی نماز میں غلطی ہو جائے اور کسی کو لگ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے لیکن کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا، امام صاحب کی توجہ نہ گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں اگر تو غلطی ہو گئی ہے،
ٹھیک ہے،
تو حتی الامکان تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس وقت کسی مفتی سے پوچھ لیا جائے، مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اس نماز صورت میں نماز واجب الادا ہوگی یا نہیں ہوگی، پتا چل جاتا ہے تو نماز کو لوٹا لیں، ورنہ اگر ایسی صورت ہے کہ احتیاطاً پڑھی جا سکتی ہے تو دوبارہ احتیاطاً اس کو لوٹا لیں،
ٹھیک ہے،
اور ورنہ یہ کہ بعد میں معلوم ہو جائے تو افراد متعین رہیں اور وہ سب کی خبر کر دیں سب کو کہ بھئی یہ نماز اس دن نہیں ہوئی تھی لہٰذا دوبارہ پڑھ لی جائے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔